بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم صدق الله مولانا العظيم. ایک اہم موضوع جس میں میں اپنی اصلاح کی نیت کرتا ہوں اپنی اصلاح کی نیت سے عرض کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ حجرات میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں بہت سے گمان سے بچا کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا مومنوں کے ساتھ نیک گمانی رکھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ اللہ تعالی سے نیک گمان پیدا نہ ہو جائے اس میں ظن پیدا نہ ہو جائے. اس سلسلے میں گمان کے کئی قسمیں ہیں. ایک تو بالکل حرام ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی رکھنا، یعنی یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہی مجھے عذاب دیں گے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام تر تصوف کی اصل یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے نیک گمان پیدا ہو جائے. جو محنت کرائی جاتی ہے، جو مجاہدات کرائے جاتے ہیں، وہ اسی لیے کرائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں نیک گمان پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں بخش دیں گے اپنے فضل و رحمت سے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کو چھڑوایا جاتا ہے، گناہوں کو چھڑانے کی محنت کی جاتی ہے، خصوصاً باطنی گناہ، تکبر ہے، عجب ہے اور بدگمانی ہے، بدنگاہی ہے اور حسد ہے اور دکھلاوے کا مرض ہے، بیماری ہے. ان گناہوں کو چھڑوایا جاتا ہے اور کچھ ذکر و اشغال بتائے جاتے ہیں تاکہ قلب ہمارا، روح ہماری نور کی عادی ہو جائے. گناہوں سے ظلمت پیدا ہوتی ہے، اندھیرا پیدا ہوتا ہے، اور ذکر سے اور اللہ کی یاد سے نور پیدا ہوتا ہے. جب نور کا عادی ہو جاتا ہے تو اندھیرے سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، اندھیرے کی خبر ہو جاتی ہے، ادراک ہو جاتا ہے، فوراً توبہ کر کے پھر اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے. تو ذکر و اشغال کا یہ فائدہ ہے. تو جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو ضرور اس کو اللہ تعالیٰ سے نیک گمان پیدا ہو جاتا ہے. جو آدمی گناہوں میں مبتلا رہے گا ڈٹائی کے ساتھ اور نیک اعمال کی طرف توجہ نہیں کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی پیدا ہو جائے گی. اسی لیے کافر لوگ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ بدگمان رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یہ مایوسی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان بدعمالیاں کرتا ہے تو خدا تعالیٰ سے اس کو بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. تو تصوف کی محنت یہی ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں اور نیک اعمال کو اختیار کریں اور اللہ کا نام لینا اللہ والوں سے سیکھیں. اس طریقے سے ان مجاہدات اور اللہ اللہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیک گمان پیدا کر دیں گے. یہ جب انسان کام کرتا ہے تو کچھ اپنے مالک سے امید بھی رکھتا ہے. جو آدمی فیکٹری میں ملازم ہو، کام ہی نہ کرے، تو پھر وہ مالک سے کیا امید رکھتا ہے؟ خوف ہی رکھے گا کہ کام تو میں نے کیا نہیں تو یہ مجھے کیا اجرت دے گا، بلکہ مجھے نکال ہی نہ دے گا. ہر وقت خوف اور ڈنڈا اس کا رہے گا. تو اس لیے نیک اعمال کرائے جاتے ہیں، گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے، اللہ اللہ کرایا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے نیک گمانی پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے بدگمانی رکھنا یہ تو بالکل حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے نیک گمان کے مطابق मामला करता हूँ, जैसा वो मुझसे गुमान रखेगा उसके साथ मैं वैसा ही मामला करूँगा। अगर हम नेक गुमान रखेंगे तो जरूर अल्लाह ताला हमें बख्श देंगे, लेकिन जो आदमी गुनाह करके कयामत के दिन हाजिर होगा वो कैसे नेक गुमानी अल्लाह ताला से रखेगा? उसको तो अपने अंजाम का खौफ होगा और गुनाहों की सजा का इंतजार होगा कि गुनाहों की सजा मिलेगी, जहन्नम में डाल देंगे। इसलिए गुनाहों को छोड़ना चाहिए और नेक अमाल को करना चाहिए और अल्लाह को खूब अच्छी तरीके से याद करना चाहिए। बाकी ये कि बाज गुमान जो है वो वाजिब भी होते हैं और बाज गुमान जो है मुस्तहब होते हैं। मसलन मोमिनीन से नेक गुमान रखना और बदगुमानी रखना जो है वो हराम है। तो नेक गुमानी रखने पर मेरे शेख रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुफ्त में सवाब मिलता है और बदगुमानी करने पर जो है अल्लाह ताला कयामत के दिन दलील मांगेंगे कि मेरे बंदे के खिलाफ जो तुमने बदगुमानी की है उसकी दलील लाओ। अब बदगुमानी कैसी हो कि उसमें कभी कभी गुमान हो, यकीन के साथ आदमी कहे या यकीन करे दिल में कि फला बंदा जो है मेरा बदख्वाह है या मेरे साथ बदख्वाही करता है, और अगर सिर्फ एहतमाल हो तो उस एहतमाल को एहतमाल से काट दे, रद्द कर दे कि नहीं भाई ये मेरा ख्याल है, ऐसा नहीं ऐसा होगा। बुजुर्गों ने फरमाया है कि अगर 99 रास्ते बदगुमानी की तरफ जा रहे हो, बदख्वाही की तरफ जा रहे हो, 99 रास्तों से 99 एहतमाल ऐसे हैं जिनसे ये मालूम हो कि किसी बंदे ने मेरे साथ बदख्वाही की है, लेकिन एक एहतमाल हो कि नहीं भाई हो सकता है कि ये फलां फलां खैरख्वाही की वजह से मेरे साथ ऐसा मामला किया हो, तो उस एक रास्ते को पकड़ने में आफियत है। 99 गुमानात को अपने रद्द कर दें और एक रास्ता नेक गुमानी का उस पर अमल कर लें। और इसमें भी यही है कि कभी बंदे का यकीन न हो, यानी एहतमाल पैदा कर ले। जरूरी नहीं है कि दिल से यकीन करे, मुमकिन है उसने बदफाई की हो लेकिन एक रास्ता एहतमाल का है कि शायद उसने मेरे साथ फला वजह से खैरख्वाही की हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो आफियत इसमें है, आफियत का रास्ता यह है कि उस खैरख्वाही वाले रास्ते को वो पकड़ ले, तो इसमें आफियत है। तो नेक आमाल से उसने जन पैदा होता है, जब आदमी खुद नेक आमाल करता है और अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो करता रहता है तो उसको हर मोमिन से नेक गुमानी पैदा हो जाती है। जो आदमी खुद नेक होता है वो दूसरों से भी नेकी की तवक्को रखता है, और जो आदमी ऐबों से भरा होता है वो दूसरों को भी ऐबों से भरा समझता है। खुद बेईमान होता है सामने वाले को भी बेईमान समझता है, खुद चोर होता है सामने वाले को चोर समझता है, झूठ की आदत होती है तो सामने वाले पर भी बेएतबारी होती है, झूठ बोल रहा होगा। जिसको सिम के अयूब अपने अंदर होते हैं वही वो लोग दूसरे मोमिन में वो तलाश करता है और समझता है कि वो भी ऐसे ही। इसीलिए भोले भाले मुसलमानों को ये चक्करबाज चक्कर दे जाते हैं, क्योंकि भोले भाले मुसलमान नेक होते हैं, जन्नती होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहलुल जन्नति बुलहुन, कि अहले जन्नत जो है भोले भाले होते हैं, भोले भाले। तो वो शरीयत के मामले में भोले भाले नहीं होते, शरीयत के मामले में तो उनके फैसले अटल होते हैं, लेकिन दुनियादारी में चूंकि लोग फनकार होते हैं, धोखेबाज होते हैं, और वो धोखेबाज नहीं होते तो धोखेबाजी से धोखा खा जाते हैं, दुनिया के मामले में धोखा खा जाते हैं, लेकिन शरीयत के मामले में वो धोखा किसी से नहीं खाते। वो गुमान का भी यही कायदा है कि नेक गुमानी तो सबसे रखे। अब ये मतलब नहीं है कि नेक गुमानी के अंदर अपनी रकम किसी के हवाले कर दे, नेक गुमानी के अंदर अपना माल असबाब किसी के हवाले कर दे, अपने कोई राज की बातें उसको बता दे। इसमें कायदा ये है कि जिस तरह बदगुमानी करते हैं इस तरह जो है वो अपने दूसरों के साथ मामला ऐसे रखना चाहिए, यानी उनको चोर नहीं समझना लेकिन उसूल पर कायम रखना है, अपने अमाल की हिफाजत हर एक पर नहीं, जब तक कि किसी पर कभी एतमाद न हो, उस पर एतमाद न करे, उसको अपना माल न दे। ये नहीं कि उसे नेक गुमान करना है, कोई राह चलता है उसको अपनी रकम पकड़ा के बैठ गए कि भाई ये जरा रख लो, किसी ने कर्जा मांग लिया कि हम तुम्हें कल दे देंगे, जब कभी एतमाद हो कि भाई दे देगा तो फिर दे दे, कभी एतमाद ना हो तो कोई उजर कर डाले। तो नेक गुमानी का मतलब ये नहीं कि अपने आप को लुटवा दे, जब तक कभी एतमाद ना हो अपने उसूल पर चले, कभी एतमाद हो तो उसके साथ मामला करे वरना नहीं करे। तो बहरहाल ये बदगुमानी ऐसा मर्ज है कि इंसान اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کا شکار ہو جاتا ہے گھروں کے اندر، خاص طور پر ساس اور بہو اور نند اور بھاوج کے جھگڑے 99% بلکہ شاید 100% ہی بدگمانی اس کا سبب ہوتا ہے، بدگمانی، ایک دوسرے سے بدخواہی کی امید رکھنا، ایک دوسرے پر بدخواہی کا الزام لگانا، بدخواہی کا گمان رکھنا، اسی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے ایک عمل کیا، اس کے خواب و خواب و خیال میں بھی نہیں ہے، لیکن دوسرا آدمی اس سے بدگمانی رکھے ہوئے کہ یہ عمل اس نے ہماری بدخواہی کے لیے کیا، اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا۔ فائدہ یہی ہے کہ اس سے معلوم کر لینا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی یہ کام آپ نے کس لیے کیا، تو بات کی صفائی ہو جائے گی اور دل صاف ہو جائے گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی آنکھ کی حفاظت بھی کر لیتا ہے آدمی مشقت اٹھا کے، زبان کی حفاظت بھی کوشش کر لیتا ہے مشقت اٹھا کے، لیکن دل سے یہ اپنے دل کو صاف رکھنا دوسرے مومنین سے، یہ تو کہہ رہے تھے بھئی بڑا مشکل کام ہے، واقعی بڑا مشکل کام ہے کسی مومن سے اپنے دل کو صاف رکھنا۔ جو میں نے عرض کیا قاعدہ یہی ہے کہ 99 راستے اگر جا رہے ہوں بدخواہی کی طرف کہ سامنے والے نے بدخواہی کی ہے، لیکن اگر ایک راستہ احتمالاً بھی باقی ہو کہ بھئی شاید اس نے خیر خواہی کی ہو، تو عافیت اس میں ہے کہ وہ اس ایک راستے کو کا احتمال کو قبول کر لیں۔ یقین کا درجہ ضروری نہیں، احتمال قائم کر لیں۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت گناہگار ہے، لیکن بھئی احتمال ہونا چاہیے، یقین کا درجہ ہو یا نہ ہو احتمال قائم کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ دل میں اپنے احتمال قائم کر لے کہ بھائی شاید یہ اللہ کے ہم بہت زیادہ مقبول ہو، ہم تو اس کے عیب دیکھ رہے ہیں، شاید اس کے اندر کوئی خوبی ایسی ہو جو اللہ کو پسند ہو اور اسی پر اللہ تعالیٰ کو پیارا دے اور اس کی بخشش ہو جائے۔ اور اپنے بارے میں بدگمانی رکھنا چاہیے، اپنے نفس کے بارے میں بدگمانی رکھنا چاہیے، ایک حد تک بدگمانی رکھنی چاہیے کہ بھائی میرے اندر اتنے عیب ہیں، کیا معلوم کہ کوئی عیب اللہ کو ایسا ناپسند ہو، خوبیاں تو ہیں لیکن کوئی ایسی عیب کی بات ہو جو اللہ تعالیٰ مجھے ناپسند کرتے ہوں، قیامت کے دن میرا فیصلہ جو ہے وہ میرے حق میں خراب ہو جائے۔ اپنے سے ایک حد تک بدگمانی رکھنا چاہیے، یعنی اپنے حسن و خوبیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہی سمجھنا چاہیے کہ اگر حسن و خوبی ہے بھی تو وہ کمال درجے کی نہیں ہے۔ غرض یہ کہ بدگمانیاں گھروں کے اندر، دفتروں کے اندر، ملازمتوں کے اندر، ہر جگہ یہ ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور آپس میں منافرت پیدا ہوتی ہے اور قطع تعلق کی نوبت آ جاتی ہے۔ ان سب خرابیوں کی جڑ بدگمانی ہے، نا اتفاقی ہے، منافرت ہے، جھگڑے ہیں، قطع تعلق ہے، سب کی جڑ یہ بدگمانی ہے۔ دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ موریسیڈ یا غزوہ مستلق، ایک ہی بات، ایک ہی غزوے کے دو نام ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غزوے سے مدینہ طیبہ کو واپس تشریف لا رہے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں، تو زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ امہات المؤمنین کی حوضج ہوتی تھی، اس حوضج کو اونٹ پر رکھ دیا جاتا تھا، اس میں وہ سوار ہو جاتی تھیں پردے سے اور اس حوضج کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، اور جہاں کہیں قافلہ ٹھہرتا وہاں پر اس حوضج کو اتار کر نیچے رکھ دیا جاتا، ایسے رخ پر کہ اگر امہات المؤمنین میں سے کوئی باہر نکلنا چاہے تو وہ باہر نکل سکتے ہیں پردے کے ساتھ۔ تو ایک جگہ قافلہ ٹھہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوضج رکھ دی گئی اتار کر نیچے، اور سب لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایسے وقت میں جبکہ قافلے کے روانہ ہونے کا اعلان ہو چکا تھا، ان کو قضاء حاجت ہوئی، اس کے لیے وہ جنگل میں تشریف لے گئیں، اور دور تک گئے۔ اس زمانے میں قاعدہ تھا کہ دور تک چلے جاتے تھے تاکہ پردہ رہے، تو اس دوران میں جو ہے ان کا ہار ٹوٹ کر گر گیا اور اس کی تلاش میں ان کو دیر ہونے لگی۔ تو ادھر یہ قافلہ چونکہ پردے کا کی آیات نازل ہو چکی تھی، پردہ تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کمزور اور دبلی پتلی خاتون تھی، تو ان کا وزن بھی کوئی ایسا خاص قابل ذکر نہیں تھا، اس لیے صحابہ نے سمجھا کہ چونکہ قافلے کا روانگی کا اعلان کافی دیر کیا ہے، آواز کیوں کر رہے، قافلے کا جو ہے وہ اعلان ہو چکا تھا روانگی کا اور کافی وقت ہو گیا تھا، تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ ضرور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوضج میں تشریف لا چکی ہوں گی. صحابہ نے حوضج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھا اور قافلہ روانہ ہو گیا. اس دوران جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائیں تو دیکھا کہ قافلہ ندارت آگے روانہ ہو چکا ہے, مگر کمال صبر اور استقلال کے ساتھ بڑی عقل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ اگر میں ادھر ادھر بھاگوں گی قافلے کی تلاش میں تو خود میں گم ہو جاؤں گی, تو وہیں پر بیٹھ رہی جہاں پر آپ کا اونٹ پہلے موجود تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہ کہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں نہیں ہوں تو ضرور مجھے خود ہی تلاش کروائیں گے. تو وہاں بیٹھ گئی اور پھر رات کا وقت تھا تو نیند بھی آ گئی. اس دوران حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قافلے کے پیچھے چلا کرتے تھے تاکہ قافلے والوں کی کوئی بچی کچی اشیاء رہ جائیں, کوئی امانت ہو اس کو وہ سنبھال کر رکھ لیتے تھے. جب وہ اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ کوئی ہے جو چادر لپیٹے ہوئے ہیں, تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا تو فوراً پہچان لیا کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو جیسے ہی پہچانا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی, اسی وقت انہوں نے اوپر کپڑا ڈال لیا, پردہ کر لیا, اور پھر وہ سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہے. تو اپنا اونٹ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لا کر بیٹھا دیا اور پلٹ کر دوسری طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو گئے, اور پھر وہ واپس پلٹے, کوئی اشارہ مقرر ہوگا, واپس پلٹ کر پیدل منہ کی نکیل تھانے قافلے کے پیچھے چل دیے اور جا کر قافلے سے مل گئے. تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی جو تھا کمبخت, اس کو یہ موقع ہاتھ آ گیا, کانو کان اس کو یہ خبر ہو گئی کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے. اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی اور جگہ جگہ اس کا چرچا کرنے لگا کہ یہ اکیلے اور یہ اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے اور اکیلے یہ آئے ہیں, تو ان پر بہت ہی ناگوار تہمت لگائی, اور بعض صحابہ بھی اس میں مبتلا ہو گئے کیونکہ ایسی چکنی چپڑی باتیں انہوں نے کی کہ بعض بھولے والے صحابہ اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح کی باتیں کرنے لگے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا, اور پھر ایک مہینہ جو ہے بڑے صدمے میں گزرا حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, کیونکہ ان کی بیٹی تھی, اور تمام مسلمان جو محبت رکھتے تھے وہ سب کے سب انتہائی غمگین تھے اور کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کہے. اور ادھر حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات نازل فرمائیں گے, چنانچہ وہی ہوا کہ تقریباً ایک مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل کی کہ آپ بالکل پاک صاف ہیں, عفیف ہیں, اور یہ سراسر تہمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان منافقین پر بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا, لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر جن لوگوں نے گواہی کے بغیر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش کہ تم لوگ جو کچھ تم نے سنا تھا تو اس کو ان کو کہتے کہ تم اس پر گواہ لے کے آؤ, کاش تم ان سے نیک گمان رکھتے ہیں, تم کو کون سی خبر تھی کہ ایسا ہوا, باتوں ہی باتوں کو سن کر جو ہے بدگمانی قائم کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا, اور پھر قاعدہ یہ ہے کہ کوئی کسی پر تہمت لگائے تو اس کو چار گواہ لانے پڑتے ہیں, تو چونکہ گواہ تو کوئی تھا ہی نہیں سرے سے, لہٰذا پھر ان پر حد جاری ہوئی. صحابہ دو تین صحابہ جنہوں نے یہ غلطی کی تھی ان پر حد بھی جاری ہوئی, ان کو کوڑے لگوائے گئے کیونکہ یہی قانون ہے اسلامی, اور عبداللہ بن ابی کمبخت پر دوہری حد جاری کی گئی, اس کو دوہری سزا دی گئی. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی مسلمانوں کو مومنین کو حکم فرمایا کہ نیک گمان رکھا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا, مومنین کے ساتھ نیک گمان رکھا کرو. آپس میں بھی ہم روزمرہ زندگی کے اندر ایک دوسرے سے اپنا دل صاف رکھے, اور جو قاعدہ میں نے عرض کیا اپنے بزرگوں کا کہ 99 راستے بدخواہی کی طرف جا رہے ہوں احتمالات ہوں تو, اور ایک احتمال خیر خواہی کا بھی ہو, تو اس ایک احتمال کو ہمیں پکڑ لینا چاہیے. اس میں ہماری خیریت, ہماری عافیت اور امن ہے. ہمارے حضرت شیخ العرب بلجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدگمانی رکھنے والا تنہا رہ جاتا ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے پھر اس کو کوئی پوچھتا نہیں, کیونکہ ہر ایک سے بدگمانی رکھتا ہے. جب دوسروں سے بدگمانی رکھتا ہے تو ان کے ساتھ اس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ, اس کے افعال, اس کے اعمال سب بدل جاتے ہیں. لہٰذا ایک ایک کر کے لوگ اس کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر آخرکار وہ تنہا رہ جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور اس خبیث مرض سے میری بھی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. خصوصاً اللہ والوں سے تو بدگمانی رکھنا اور بھی زیادہ سنگین جرم ہے. سنگین جرم یہ ہے کہ بھائی اگر کچھ بات سمجھ میں نہ آئے یا دل نہ لگتا ہو تو دوسری کہیں کوئی جگہ تلاش کر لے, لیکن اللہ والوں پر تہمتیں نہ لگانا چاہیے. یہ بہت سنگین جرم ہے. خاموش ہونا چاہیے, اپنا راستہ بدل لینا چاہیے اور ان کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرنی چاہیے. بعض لوگ بدگمانی کے ساتھ ساتھ بد زبانی بھی کرتے ہیں کہ اللہ والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنی زبان سے, تو یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من آذا لی ولیاً فقد آذنته بالحرب, کہ جو میرے اولیاء کو تکلیف پہنچائے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا. مفہوم یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ جنگ کی, تو یہ بڑا سنگین جرم ہے. ایک سود ہے اور ایک یہ اور اللہ کی ایزا رسانی, دو جرائم پر اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی. فقط آزم تو ہو لڑ کہ میں اس کے ساتھ پھر جنگ کروں گا یا اس نے میرے ساتھ جنگ کی, تو اس سے بہت بچنا چاہیے. اور عام مومنین سے بھی ہمیشہ نیک گمان رکھنا چاہیے, اس سے دل ہلکا پھلکا بھی رہتا ہے, ورنہ دل ہمیشہ غمگین اور اداس رہتا ہے اور کٹا کٹا رہتا ہے, اور آدمی ویسے بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے. بس اس کا علاج یہی ہے کہ اول تو یہ سوچے کہ نیک گمانی کروں گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں گے اور مجھ کو نیکی عطا فرمائیں گے, اور اگر بدگمانی کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کی دلیل مانگیں گے جو کہ میرے پاس ہے نہیں, تو قیامت کے دن اللہ کو دلیل کہاں سے دوں گا. تو اپنی گردن کو مفت میں پھنسانا مقدمے میں, یہ کہاں کی عقل مندی ہے. دوسرے یہ کہ خود نیک بننے کی کوشش کریں, تمام عیبوں کی اصلاح کریں, گناہ سے پوری طریقے سے بچا کریں اور نیک اعمال کو ذوق و شوق سے ادا کریں. تو جب خود نیک ہوگا تو دوسروں کو دوسرے سے بھی نیکی کی امید رکھے گا اور ان کو بھی نیک سمجھے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دل کو مومنین سے صاف رکھیے, دل کو آئینے کی طرح صاف رکھیے. کسی میں عیب نظر آئے تو حکم یہ ہے کہ مومن چونکہ مثل آئینہ ہوتے ہیں, المؤمن مرآۃ المؤمن, یہ مومن مومن کا آئینہ ہے. تو جب کبھی آئینہ آدمی دیکھتا ہے تو آئینہ دوسرے کو تو نہیں دکھاتا, ہمیں ہی دکھاتا ہے. تو جب ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو تو جو عیب اس میں ہوگا آئینہ ہمیں عیب دکھلائے گا. تو مومن بھی چونکہ آئینہ ہے تو سمجھو کہ میرا عیب سامنے والے بھائی میں نظر آ رہا ہے, جو عیب میں سامنے والے میں دیکھ رہا ہوں چونکہ یہ آئینہ ہے تو یہ میرا عیب دکھلائی دے رہا ہے, میرے اندر یہ عیب ہے. تو اس طرح سے جو ہے اپنے دل کی اصلاح کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور دوسروں کی خوبیوں پر نظر کرے, عیبوں کو تلاش نہ کرے کہ اس میں یہ عیب ہے. یہ عیب چینی اور عیب جوئی یہ بھی بڑا خبیث مرض ہے, اس سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اپنی اصلاح کی فکر جاتی رہتی ہے, اپنے اندر عیب بھرے رہ جاتے ہیں اور اس سے بے فکر ہو جاتا ہے اور دوسروں کی برائیوں پر نظر کرتا ہے تو اس سے غیبت بھی ظاہر ہونے لگتی ہے. بدگمانی کا گناہ الگ, غیبت کا گناہ الگ. غیبت کرتا پھرتا ہے, چگلی کھاتا پھرتا ہے تو اور مزید گناہوں میں, بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. بس ہمیشہ دوسروں کی خوبیوں پر نظر کریں اور ان کی تعریف کریں اور اپنی تعریف سے بچیں, اپنے سے جو ہے اپنے کو عیوب سے بھرا ہوا سمجھیں اور دوسرے کو یہی سمجھے کہ بھائی اگر کوئی عیب نظر بھی آ رہا ہے تو ہماری نظر ایک عیب پر گئی ہے اور معلوم نہیں اس کے اندر سینکڑوں خوبیاں ہوں گی, کیا کیا خوبیاں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں گی. اس طرح کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ بدگمانی کا مرض آہستہ آہستہ کم ہوتا رہے, لگا رہے اس میں, اس سے چکے نہیں, اس کو بھلائے نہیں اور مشق کرتا رہے. بالکل صحیح میرے دوست نے کہا کہ آنکھ بچانا بھی ہمت کر کے مشقت کر کے آدمی بچا سکتا ہے اور دوسرے اعمال بھی مشقت کر کے کر سکتا ہے, لیکن دل کو دوسرے مومن سے صاف رکھنا واقعی بہت مشکل کام ہے. لیکن ناممکن نہیں ہے. اگر لگا رہے اور ارادہ رکھے اور اللہ سے مانگتا رہے تو ضرور انشاءاللہ ایک دن یہ حالت ہوگی کہ اس کے دل میں ہر مومن کے ساتھ نیک گمانی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو 100% نیک گمانی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بدگمانی کے خبیث مرض سے میری بھی اور میرے سب دوستوں کی اور گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی کریم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنه نام طالبها. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوزخ کی آگ کے مانند نہیں دیکھا, یعنی ایسی شدید و ہولناک چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سوتا ہے, اور جنت کی مانند نہیں دیکھا اس کا طلب کرنے والا سوتا ہے, یعنی دوزخ کے عذاب سے جیسا کہ بھاگنا چاہیے اس طرح لوگوں کا عمل نہیں بلکہ بھاگنے کے بجائے سوتے ہیں, یعنی گناہوں سے غفلت برتتے ہیں. اور دوزخ سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو گناہوں سے بچایا جائے اور نیک اعمال میں سستی نہ کرے. اسی طرح جنت کی نعمتوں کی طرف جس طرح رغبت کے ساتھ دوڑنا چاہیے اس طرح عمل نہیں بلکہ دوڑنے کے بجائے سوتا ہے, اور جنت کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں صلاۃ الحاجت کا بیان ہے. حضرت عبداللہ بن نبی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے, پھر 2 رکعت نماز ادا کرے, پھر حق تعالیٰ کی ثنا کرے اور درود شریف پڑھے, پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك ايضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. ترجمہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو حلیم و کریم ہے, اور حلیم وہ ذات ہے جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے, سزا دینے میں جلدی نہ کرے, اور کریم وہ ذات ہے جو بغیر استحقاق اور قابلیت کے عطا کرے. تو ترجمہ یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو حلیم اور کریم ہے. پاک ہے اللہ جو عرش اعظم کا رب ہے, ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. اے اللہ, میں سوال کرتا ہوں آپ کی رحمت کے موجبات کا اور آپ کی مغفرت کے ارادوں کا اور ہر نیکی کے مال غنیمت کا اور ہر برائی سے سلامتی کا. ہمارے کسی گناہ کو نہ چھوڑیے مگر بخش دیجیے, اور نہ ہمارا کوئی غم باقی رکھیے مگر اس کو دور فرما دیجیے, اور ہماری ہر حاجت کو جس سے آپ راضی ہوں اس کو پوری کر دیجیے اے ارحم الراحمین. ہر دعا کے قبل اور بعد درود شریف پڑھ لینا دعا کی قبولیت کا نہایت قوی ذریعہ ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی دنیا یا آخرت کی آئے, جسمانی مصیبت ہو یا روحانی مصیبت, یعنی مصیبت کے تقاضے پریشان کریں, 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر, مذکورہ دعا پڑھ کر بار بار ہر روز دل سے دعا کریں, غیب سے اسباب فلاح پیدا ہوں گے, جس کا دل چاہے اپنے رب سے نصرت اور کرم کا انعام حاصل کرے. یعنی یہ 2 رکعت حاجت کی پڑھنا اور یہ دعا پڑھنا یہ بڑا مقبول عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, اور فلاح کے راستے کھلتے ہیں بشرط یہ کہ خوب استقامت کے ساتھ یہ عمل کرتا رہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شرف و نزاہت نسب کے بیان میں 4 روایت دلائل ابو نعیم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں اور آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حکایت فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تمام مشارق و مغارب میں پھرا سو میں نے کوئی شخص محمد سے افضل نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور نہ کوئی خاندان بنی ہاشم سے افضل دیکھا. اور اسی طرح طبرانی نے اوسط میں بیان کیا ہے. شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آثار صحت کے اس متن یعنی حدیث کے صفحات پر نمایاں ہیں. اور پانچویں روایت ہے, مشکات میں مسلم سے روایت ہے, واصلہ بن الاسقاء مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا, اور کنانہ میں سے قریش کو, اور قریش میں سے بنی ہاشم کو, اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو. ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہ العالمین جو عرض کیا اپنے فضل سے قبول فرما, اس کی کوتاہی قصور کو معاف فرما, اور اللہ جو مضمون تھا میرے لیے بھی نافع بنا دے, ہر سننے والے کے لیے نافع بنا دے, ہر مسلمان کے لیے نافع بنا دے, اور اس خبیث مرض بدگمانی سے میری, میرے گھر والوں کے اور میرے سب دوستوں کے گھر والوں کے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما, اور اللہ ہم سب کو آپس میں محبت اور مودت نصیب فرما, ایک دوسرے کے لیے اظہار و قربانی کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ ہر مومن سے نیک گمانی کی توفیق عطا فرما, خصوصاً اے اللہ تمام مومنین سے اور اللہ والوں سے نیک گمانی کی توفیق عطا فرما, اور اللہ اپنی ذات عالی سے بھی ہم سب کو حسن ظن نصیب فرما دے, کامل حسن ظن عطا فرما دے. یا اللہ کامل حسن ظن عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الكريم برحمته يا ارحم الراحمين.